بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 17 دسمبر 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 58 مشہور ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد کیا دیگر دوسری صورتیں جو اس سے پہلے والی ہیں ترتیب میں الٹی ہیں، تو کیا انہیں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کو ترتیب ہی سے پڑھتے رہے ہیں. صرف وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کی نماز کا ذکر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن مسعود دونوں نے کسی نے بیان کیا، جو صحیح مسلم شریف میں ہے، کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کی. اس کے علاوہ کسی اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کی ترتیب میں الٹ پھیر کیا کرتے تھے. تو البتہ یہ ہے کہ کوئی چونکہ قولی حدیث نہیں ہے، اس لیے علماء کے نزدیک راجح یہی ہے کہ ترتیب اگر الٹ پھیر ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اسی ترتیب پر پڑھا جائے جو قرآن مجید میں ہے. اصل میں سوال جو آپ لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص، یہ اصل میں ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی آخری سورت پڑھ لے تو پھر سورہ بقرہ کی اگر کوئی دوسری آیتیں وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے؟
اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں وہ جو چیز ہے وہ خاص واقعہ ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ قبا میں ایک شخص تھا، قبا میں ایک شخص تھا جو کوئی بھی نماز پڑھانا چاہتا اور ماشاء اللہ وہ قاری تھے اور سب سے اچھے تھے، تو لوگ ان کی امامت کو پسند کرتے تھے. تو وہ پوری بھی نماز رکعت شروع کرتے، یعنی پہلی یا دوسری، تو پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیتے تھے اور کوئی سورت پڑھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے لوگوں نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ کیا یہ سورت آپ کے لیے کافی نہیں، اور نہیں تو اس کو نہ پڑھا کر اور ہی سورت پڑھا کریں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، مجھے ایسے ہی کرنا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری امامت کرتا ہوں ورنہ نہیں کرتا. یہ بات مجھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کندھوں کی ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اس ایک اس سے محبت ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو اس سے بھی جواب نکلتا ہے، دو مسئلے ثابت ہوئے. ایک مسئلے کے لیے کہ ایک رکعت میں دو صورتیں ملا کے پڑھی جا سکتی ہے نا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صورتوں کی ترتیب میں اگر کچھ فرق پڑ جائے تو کوئی آرام چیز نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک مسلم شخص نے ایک کافر عورت سے زنا کیا اور اس سے اس کو اولاد ہو گئی، تو اس شخص کے لیے اور اس کی اس اولاد کے لیے اسلام میں کیا مسئلہ ہے؟
اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص وہ بچہ جو ہے وہ اس مرد کا نہیں مانا جائے گا، اس کی عورت کا مانا جائے گا، اسی عورت کا مانا جائے گا، اس سے اس کا نسب نہیں چلے گا. اور دوسرا مسئلہ اسلام کا ہے کہ اگر اسلامی حکومت اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اگر 40 ہزار تھا تو اس پر رجم کیا جائے گا، اور اگر 40 ہزار ہیں تو اس کے اوپر چوکوڑے برسائے جائیں گے. البتہ عام حالات جو ہمارے اور آپ کے ہیں، ایسے سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ آئندہ اس قسم کے گناہ کرنے سے پرہیز. البتہ یہ ہے کہ وہ بچہ اس کا مانا نہیں جائے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بناؤ سے بخاری کی روایت، اگر کوئی شخص تہجد کے لیے نہیں بیدار ہو سکتا تو ایسی صورت میں دونوں ضائع ہو جائیں گے. میرا سوال ہے کہ اگر بندہ عشاء کے وقت اپنے ٹائم پہ وتر پڑھ لیا ہو اور اگر تہجد کے لیے بیدار ہو گیا ہو تو کیا اب وہ تہجد پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عید الو آخر اصلاح تم دن لے لیجیے طرح رات میں اپنی آخری نماز وتر بناؤ، یہ حکم استحبابی ہے اور عام حالات سے متعلق ہے. البتہ بعض خاص حالات ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کا خاص معاملہ رہتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جسے مثال کے طور پر رات میں اٹھنے کا یقین نہیں رہتا، کام کی مشغولیت کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، کوئی جگانے والا نہیں ہے یا نیند ان کی بھاری ہے کہ نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وتر کی نماز عشاء کے پاس پڑھ لے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت ابو ذر وغیرہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز ضرور پڑھ لینا. پھر اس کے بعد اگر وہ بیدار ہوتا ہے اور اس کا بھی کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو بغیر وتر کو لوٹائے ہوئے دو دو رکعت کر کے پڑھ لے گا اور وتر کو دوبارہ لوٹائے گا نہیں. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وتر کے بعد نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے. مثال کے طور پر صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر کے پڑھتے تھے. رکعت بیٹھ کر معلوم ہوا کہ وتر کی نماز کو آخر رہنا واجب حکم نہیں ہے. دوسری چیز صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ روایت ہے جس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ سفر میں تھے اور صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو اس دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا ان هذا السفر جهدٌ، یہ سفر بڑا مشکل ہے، یعنی اب دوبارہ رات میں اٹھنا تمہارے لیے کیا ہے، مشکل ہوگا. تو کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے اور وتر پڑھ لے، اس کے بعد دو رکعت پڑھ لے گا تو اس کے لیے تہجد کا کام دے گی. پھر اگر بیدار ہوتا ہے تو پڑھ لے. تو بولا دوبارہ آپ نے وتر پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وتر کے بعد دو رکعت پڑھنے کا آپ نے اجازت، دو رکعت پڑھنے کی اجازت دی. تو معلوم یہ ہوا کہ وتر کی نماز آخری نماز ہے، یہ عام حالات سے متعلق ہے اولا، دوسرا یہ وجوبی حکم نہیں ہے، استحبابی ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اکثر مجھے اس حدیث کا حوالہ چاہیے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے پاس بیعت لینے، یعنی 10 لوگ بیعت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے 9 لوگوں کی بیعت لے لی اور 10ویں کی بیعت نہیں لی کیونکہ اس کے گلے میں تعویذ، یعنی اس نے تعویذ پہن رکھی تھی. یہ حدیث کہاں پر ہے اور کس نمبر پر ہے؟
یہ حدیث مسند احمد میں، طبرانی کبیر میں، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام حسنی رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الزواج میں کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ، اس کے رجال ثقہ ہے، اور مسند احمد کے محققین نے بھی اس روایت کو قوی قرار دیا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ زکات کو ایک ہی دفعہ میں دینا ضروری ہے یا پھر ہم اسے متعدد دفعات میں دے کر مکمل کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک انسان پر اگر 1200 روپے زکات واجب ہے، تو وہ شخص سال میں ایک دفعہ نکالنے کے بجائے ہر 4 ماہ میں 400 روپے ادا کرے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟
نہیں، دیکھیے اس کی دو صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ آئندہ جب سال پورا ہونے والا ہے تو اس کی زکات آپ اس سال کے درمیان، یعنی وقت پورا ہونے سے پہلے پہلے حساب لگا کر کے تھوڑا سا دے سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر یہ کون سا سال چل رہا ہے، 1436 ہے، 1436 کے شعبان میں آپ کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، تو آپ یہ محرم سے یا اس کے پہلے سے لے کر کے 3 حصوں میں، 4 حصوں میں کر کے آپ نے حساب لگا کر کے آپ زکات دے سکتے ہیں. لیکن 1436 کی زکات تو آپ شعبان میں جو ہوتی ہے آپ نہ دے کر کے 1436 کی آخر اور 37 میں پورا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے.
قبل ادائیگی
ہو سکتی ہے، جس بعد میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مال آپ کا نہیں رہ گیا ہے کہ آپ اس کو اپنے مال میں رکھتے ہیں، کہیں نہیں ہے، اب آپ کا مال وہ نہیں رہ گیا ہے. لیکن واجب ہونے سے پہلے وہ آپ کا مال ہے، ابھی آپ کو نکالنے کا اس کا حکم نہیں ہے، ہے نا؟ یہ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کی زکات وقت سے پہلے بھی لے لی تھی، ایک سال دو سال پہلے لے لی تھی. تو معلوم یہ ہوا زکات وقت سے پہلے تو دی جا سکتی ہے، تو سال کی زکات جو واجب ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ دے سکتے ہیں، البتہ نہیں، ہاں اگر کوئی کمیٹی ہے، کوئی لجنہ ہے مسلمانوں کی، ان کے پاس مال جمع ہے تو ٹھیک ہے، وہ غریبوں کو سال بھر میں تقسیم کر کے دے سکتے ہیں.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں، اقامت کے الفاظ اچھیرے ایک بار ہیں بٹ پاکستان میں تو 2 مرتبہ سیم اذان کی طرح ادا ہوتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے، یعنی صحیح الفاظ کیا ہے؟
دیکھیے دونوں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن خاص ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو اذان تھی وہ اذان کے مقابلے میں قسامت کی تقریب تھی، بلکہ بعض روایت سے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان یشفع الاذان، اذان کی کلمہ ڈبل کہیں، وان یوتر الاقامہ، اور اقامہ کے الفاظ کیا ہے الگ الگ ایک ایک بار کہیں. البتہ اے آپ کے ایک دوسرے مؤذن ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی روایت ابو داؤد وغیرہ میں ہے اور وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. البتہ احمد عمر رحمہ اللہ اگر بھی اسے قبول نہیں کرتے، لیکن عمومی طور پر علماء کے نزدیک وہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھلائی اور ان کی اذان ترجیح کے ساتھ ہی. ترجیح سمجھتے ہیں نا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر چار بار کہنے کے بعد آہستہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ کہنا ہے، پھر اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہنا ہے. تو ان سے جو آپ نے اقامت سکھلائی ہے وہ اقامت کے کلمات ڈبل ہے، جیسے آج کل ہندوستان پاکستان میں عام طور پر علماء احناف کے یہاں رائج ہے. تو دونوں طریقہ جاری ہے، دونوں طریقہ جائز ہے، دونوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب السلام علیکم، میرے ایک دوست کے والد 3 ماہ سے بیمار تھے اور کچھ دن پہلے انتقال کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا اب ان کے لڑکے ان کی بیوی کو یعنی اپنی ماں کو مہر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، کیا اب اس کی صورت رہے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، صرف دے سکتے ہی نہیں ہے بلکہ یہ والد کے اوپر فرض ہے. اگر ماں نے خوشی بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی شرم کے معاف نہیں کیا ہے تو ان کی میراث تقسیم ہونے سے پہلے ماں کو اس کی مہر دے دی جائے، یعنی متوقع کی بیوی کو جو مہر ہے اس کا ادا کر دیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی میراث تقسیم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے اوپر قرض ہے، اور قرض کیا ہے؟ تقسیم سے زندہ جو وصیت یو سنجھا اور دین، یعنی میراث تقسیم کب ہوگی؟ وصیت کے اور قرض کے بعد تقسیم ہوگی.
اچھا، تو یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا جو مہر ادا کرنا ہے وہ پرانے جن موالد میں رکھی اتنا ہی، یا اب نئے دور کے حساب سے؟ مثال کے طور پر آج سے 50 سال پہلے اگر 5,000 رکھی تو اس کے لیے تو بہت ہے، لیکن 5,000 آج کے لیے تو بہت کم ہے.
ہاں، لیکن 50,000 سال گزر بھی چکے ہیں، اگر 4 سال اس درمیان میں اتنی تبدیلی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، لہٰذا ان کو اتنا ہی دیا جائے گا جتنا ان کی مہر باندھی گئی تھی، اس میں تبدیلی نہیں کی جائے گی.
اگلا سوال ہے، ساتھی میں ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کا عنوان ہے حقیقی اور مجازی کا فرق پہچانی، اعتراض لفظ داتا پر ہی کیوں؟ اگر صرف اللہ ہی اکبر ہے تو صرف جی سے اکبر کیسے؟ اگر صرف اللہ ہی اعظم ہے تو فاروق اعظم کیسے؟ اگر صرف اللہ ہی غنی ہے تو پھر عثمان غنی کیسے؟ علی صفت اللہ کی ہے تو پھر شیر خدا علی کیسے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا تو کافروں پر ہمیں مدد، قرآن میں اللہ کو مولانا کہا گیا، تو کیا مسجد کے امام کو مولانا کہنا شرک ہے؟ حقیقی اور مجازی کا فرق پہچانیے، کہیں آپ بھی کسی مسلمان کو مشرک نہ سمجھ بیٹھے. ساتھی اس کی حقیقت جانا چاہتا.
دیکھیے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفتیں ایسی ہیں کہ ان سے جو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ ان سے بندوں کو مسمع یا متفق کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ رحیم ہے اور بندہ بھی رحیم ہے، اللہ کریم ہے اور بندہ بھی کریم ہے. یہ اسی صورت میں ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں وہ نام نہ رکھا گیا ہے. نہیں ہے یہاں جو داتا انہوں نے رکھا ہے وہاب، وہاب کا معنی ہے نا داتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاب ہے ویسے یہ بھی وہاب ہے. اور یہ صفت جہاں پائی جائے گی کسی بھی صفت سے بندے کو متصف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. اس کی دلیل میں دیتا ہوں مثال تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے. تو ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شاید ان کا نام ہانی تھا ہے نا، یا ان کا نام شریفہ دونوں میں تھا. وہ آئے اپنی قوم کے ساتھ اپنا وفد لے کر کے آئے, اپنی جماعت کو لے کر کے آئے, تو سارے لوگ ان کو ابو الحکم ابو الحکم ابو الحکم کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ابو الحکم. حکم کے معنی ہوتا ہے فیصل اور سرپنچ کے, فیصل اور سرپنچ کے. تو آپ نے کہا کہ آخر تمہارا نام حکم کیوں رکھا؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری قوم جب بھی میں کوئی فیصلہ کرتا تھا تو میرے فیصلے کو رد نہیں کرتے تھے, میرے فیصلے کو رد نہیں کرتے تھے, اس لیے مجھے حکم کہا جانے لگا اور وہ مشہور ہو گئے. تو آپ نے فرمایا حکم اللہ تعالیٰ ہے, یعنی وہ ذات جس کے فیصلے کو رد نہ کیا جائے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیا تمہارے بیٹے بھی ہیں؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے بیٹے بھی ہیں. کہا ان میں بڑا کون ہے؟ کہا ان میں شریح ہے. تو آپ نے کہا تم ابو شریح ہو. کیا ہو؟ ابو شریح ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نام جو بندے پر ملا سکتا ہے بدلا کیوں؟ اس لیے رکھا گیا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہیں تبدیل کیا جاتا ویسے ہی ان کے فیصلے کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. تو یہاں پر داتا, دستگیر, غوث, یہ جو نام رکھے گئے ہیں وہ گویا اللہ کے مقابلے میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ دینے والا ویسے ہی بھی دینے والے ہیں, اس لیے یہ نام رکھنے جائز نہیں ہوں گے بلکہ شرک نہ ہوں گے. البتہ صرف اکبر کہنا, اکبر کیا ہے یہ اصل میں اس میں تفضیل کا سیوا ہے, اس میں تفضیل کا سیوا اضافت کے ساتھ بھی ہوتا اور من کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اکبر من الصحابہ, اکبر من کل صدیق, صحیح بات ہے, اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ آ جائے کہ ہاں بھائی ان سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے آدمی اپنے طور پر, جیسے کوئی آدمی اپنے حاکم کا نام رکھ, آپ نے شہنشاہ ملک الملوک رکھنا کیوں منع فرمایا ہے کہ ملک الملوک کسی کا نام نہ رکھا جائے؟ کیوں؟ حالانکہ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کے نیچے بہت سے بادشاہ ہوں, لیکن ملک الملوک نام یہ رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کی حکومت کیا ہے؟ اب آپ نے منع فرمایا کہ سب سے برا نام ہے. تو چونکہ ہم داتا کو یا اس قسم کے الفاظ کو غلط کہتے ہیں اور شرک کے قریب قرار دیتے ہیں, اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت کے طور پر وہ نام رکھا گیا ہے, اور یہاں حضرت علی کا نام ہے, حضرت ابوبکر کا, حضرت عمر کا نام ہے, وہاں پر کیا ہے؟ مشابہت کے طور پر نہیں ہے, نہ تقابل کے طور پر ہے. جی, لہٰذا وہاں پر جائز ہوگا اور یہاں جائز نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نماز نبوی میں لکھا ہے کہ سجدے کے دوران رفع یدین کرنا سنت ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر اہل حدیث کیوں نہیں کرتے جبکہ وہ رکوع کے بعد رفع یدین کرنے کے قائل ہیں؟
بھائی دیکھیے, جہاں تک ہے سجدے میں رفع یدین کا تعلق ہے, صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے, اور سنن میں حضرت علی بن طالب کی روایت ہے کہ آپ سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے, ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے علماء اہل حدیث جن کی تحقیق یہ ہے کہ سجدے کے درمیان رفع یدین کرنا یہ شاذ ہے, جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وارا نے اس کو لکھا ہے, یا ہمارے شیخ عبداللہ رحمانی وارا نے لکھا ہے, یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. تو اس کو گویا ضعیف, اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. البتہ جن اہل حدیث علماء نے, جیسے علامہ احمد شاکر ہیں, علامہ البانی ہیں, وہ اس کو ثابت مانتے ہیں, اس پر رجحان کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو یہ علماء کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہوتا ہے, بتا اوقات کسی حدیث کی تصحیح اور تضعیف میں اختلاف ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ اختلاف ایسا ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولجانی کا خلق ہوں, ولجانی کا خلق ہوں, یعنی اختلاف ناگزیر ہے. اب اس اختلاف کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہاں آپس میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے, یا ہم مخالف کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث جس کا ذات علماء کے نزدیک متفق کرے اس کو ہم صحیح ثابت کرنا چاہیں. امام ابن جزر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التمہید کے اندر لکھا ہے, وہ مالکی ہیں, اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مالکیہ رفع الیدین نہیں کرتے, آج کرانتے ہو مالکیہ کے حالت, وہ ان درست رہنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سی یہ مالکیہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے مطابق رفع الیدین کرتے ہیں, اور بعض لوگ رفع الیدین نہیں کرتے. جو رفع الیدین کرتا ہے اس کے اوپر عیب نہیں لگاتا, جو نہیں کرتا اس کو جو عیب کرتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے نزدیک اس کی تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ ہاں بھائی سجدے کے اندر رفع الیدین کیا جائے گا, تو ہم اس کے لیے کیا ہے جاتی ٹھیک رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمل کیا جہاں تک اس کا علم پہنچا. جی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, ظہر کے بعد سنت دو رکعت نماز ہے یا چار رکعت سنت ہے؟ ابو داؤد کی صحیح حدیث میں ہے کہ جو چار رکعت کی حفاظت کرے اس پر جہنم کی آگ سے حفاظت کی جاتی ہے. تو فضیلت چار رکعت کی ہے اور سنت دو رکعت پڑھی جاتی ہے, تو اگر دو رکعت چاہیے تو پھر اس حدیث کی فضیلت کا کیا کیا جائے گا؟
بھائی دیکھیے, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے ظہر کے بعد چار رکعت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ام حبیبہ کی حدیث سنا ابو داؤد وغیرہ میں مروی ہے اور وہ حدیث صحیح ہے. البتہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی فضیلت بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ بارہ رکعت, یعنی ظہر کے بعد دو ہی رکعت ہے. اور عام آپ کا عمل کیا رہا ہے؟ جیسے عائشہ ہے, عبداللہ ابن عمر ہیں, ان کی حدیثیں ہیں, دو رہا ہے. تو یہ چیز کیا ہوگی؟ سنت معطلہ تاکیدی ہوگی. اور یہ کیا ہے کہ کبھی کبھار انسان اگر پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے, ہے نا؟ یہ فضیلت میں ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے. ہمارے بہت سے ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث, بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے. اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے طلب علم اہل حدیث جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی عمل کیا کریں, ہے نا؟ اس کے اوپر بھی عمل کیا کریں. اگر لوگ عمل نہیں کرتے کہ ان کی اپنی کوتاہی ہے, اس سے ہم اس حدیث کو کوئی یعنی ضائع نہیں کرتا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس میں مولانا طارق سمیل صاحب حفیظ اللہ نے باتیں بتائی ہیں کہ جو لوگ دنیا میں گانے وغیرہ نہیں سنتے اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دن جنت میں گانے یعنی گیت سنائے گا, اور گیت سنانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا. پھر اس کے بعد گیت سنانے کے لیے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا. پھر اس کے بعد خود اللہ رب العالمین گیت سنائیں گے. کیا یہ کوئی حدیث سے ثابت ہے؟
بھائی دیکھیے, تاریخ جمیل صاحب اللہ ہمیں اور ان کو قول و عمل میں سداد عطا فرمائے. یہ جب واد کے میدان میں آتے ہیں تو جتنی بھی ضعیف اور موضوع حدیثیں ہیں, اور مشکل یہ ہے کہ ان موضوعات سے, یہی نہیں کہا حدیثوں کی کتابوں سے, کس سے کہانیاں اور موضوعات کی جو کتابیں ہیں انہیں لا کر کے وہ پیش کر دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں چاہیے. یہاں تک اس بات کا تعلق ہے, اللہ تبارک و تعالی جو بندہ یہاں گانا نہیں سنتا ہے اللہ کے در سے چھوڑ دے رہا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گانا سنائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اور روڑے ان کے لیے گانا گائیں گی. اور یہ صحیح حدیث کے اندر مروی ہے, شامی عالم عمر الاشقر نے, دکتور عمر اشقر نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جنت کے متعلق ان میں ایک باب بھی باندھا ہے کہ ہاں جنت کے اندر روڑے لوگوں کو گانا بھی گائیں گی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ تفصیل جو انہوں نے بیان کی ہے کہ پہلے پھوڑے گائیں گی, پھر سے داؤد گائیں گے, داؤد گائیں گے تو ایسا ہوگا, یہ کسی بھی صحیح حدیث سے وارد نہیں ہے. علماء کے نزدیک ضعیف روایت ہے, بلکہ سخت ضعیف ہے. جی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی تجارت کے تعلق سے, تجارتی ایک سوال ہے کہ کسی نے ایک چیز خریدی یا گھر یا جگہ, پھر بات طے ہو جانے کے بعد کچھ یا آدھی رقم پیشی ادا کر دینے کے بعد باقی کے لیے 6 سے 8 مہینے کی مہلت لے لی, اسی دوران جو خریدار ہے اس کو دوسرا خریدار مل گیا, اس کو یعنی ساتھی یہی لکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز خریدی, کوئی گھر خریدا یا زمین خریدی, اور اس کی قیمت مکمل ادا کرنے کے لیے انہوں نے 6 سے 8 مہینے کی مہلت لے لی, اسی دوران دوسرا خریدار انہیں کوئی مل گیا, یعنی ابھی انہوں نے پوری قیمت ادا نہیں کی, اسی دوران ان کو دوسرا خریدار مل گیا, تو ایسی صورت میں وہ اس گھر کو یا اس زمین کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟
دیکھیے, اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس گھر کے اوپر ان کا تصرف اور قبضہ ہو گیا ہے, ان کی ملکیت میں آ چکا ہے. دیکھیے, پوری قیمت ادا کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے, اور نام ہونا کاغذ پر یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہے نا؟ ضروری یہ ہے کہ ہاں بھائی اب ان کے تصرف میں ہو, ایسے نہیں ہے. تو جس سے لیا ہے وہ سکے دے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے, آپ کا گھر ہے, آپ اس میں رہیے, اس پر کرایہ دیجیے, کوئی بات نہیں. اس صورت میں اگر سے پورا پیسہ نہیں ادا کیا ہے اس کو بیچ سکتے ہیں. لیکن اگر تصرف میں نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں آپ کو دوں گا کب یہ گھر, اس پر ملکیت آپ کو کب دوں گا, آپ کے نام پک کروں گا جبکہ پورا پیمنٹ آپ ادا کرنے دے دو. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کی ملکیت ابھی کام میں نہیں ہے, لہٰذا ان کو بیچنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی تھی کہ میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا, لیکن کچھ ماہ کے بعد وہ اس گھر میں چلے گئے, تو ایسی صورت میں شریعت کی روشنی میں ان کا کیا حکم؟
انہیں قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے ارشاد فرماتا ہے کہ کفارته اطعام عشرة مساکین او کسوتهم تحریر رقبہ, یعنی اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے, یا ایک غلام آزاد کیا جائے. اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکے, یعنی اتنا خود غریب ہے کہ اپنے کھانے کے مسکینوں کو کیسے کھلائے گا, ہے کہ نہیں, یا جس علاقے میں اسے مسکین مل نہیں پا رہے ہیں, اسے مسکین نہیں مل پا رہے ہیں, اور رہی بات آج کل غلام کا خریدنا آزاد کرنا یہ مشکل کام ہے, تو اب ایسی صورت میں وہ 3 دن کا روزہ رکھے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, میرے والد صاحب میری والدہ کا مہر دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے وفات پائے, اب کیا طریقہ ہے مہر ادا کرنے کا, کیونکہ میرے یعنی مہر بہت زیادہ ہے.
تو ان کی جائیداد کو بیچا جائے, اس کی مہر ادا کی جائے, ایک نہیں ہے, یا پوری کی پوری جائیداد اگر مہر سے کم ہے تو والدہ کو دے دیا جائے, بھائی یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہے, اسی کے اوپر آپ قناعت کریں, اس میں زیادہ
نہیں. اگلا سوال ہے گروپ نمبر 3 کے ساتھ سوال کرتے ہیں, اللہ نے کہا شرک معاف نہیں ہے, کہ صرف نان مسلم شرک کرتے ہیں, مشرک کو معافی نہیں, کیا سارے درگاہ جانے والے مشرک ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ درگاہ جا کے بابا سے مانگتے نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
ہاں, یہ جو شخص یہ کہتا ہے درگاہ میں جا کر کے بابا سے مانگتا نہیں ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے, یہ اگر درگاہ کو بہتر سمجھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے لیے سب بنانا چاہیے, تو یہ بدعتی ہے, یہ مشرک نہیں ہے, یہ بدعتی ہے, یہ مشرک نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کسی صحیح العقیدہ انسان کو اپنا امام بنایا جائے, لیکن جہاں ایسا ہی امام ہو ان کی اکثریت ہے, ہم اپنا امام نہیں رکھ سکتے ہیں, اور اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہاں ہماری ڈگری بنانے والے کون ہیں جو بابا قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرنے جاتے ہیں, تو یہ بدعتی ہے, یہ مشرک نہیں ہے. مشرک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے جو خاص کام ہیں ڈگری بنانا, دور اور نزدیک سے ہماری باتوں کو سننا, ہے کہ نہیں, ہمارے علم ہمارے حالات سے خبر رکھنا, یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ باتیں رکھنا اس مسجد کے بارے میں رکھنے والا, یہ شرک کا مرتکب ہے, اور ایسا شخص اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ تعالی شرک کو نہیں معاف کرے گا, باقی تمام دوسرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب یہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ آیا اگر وہ جاہل ہے اس کے اوپر حجت قائم نہیں ہو سکی, تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معذور سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا, یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ ایسا شخص وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا بلکہ اس انسان کو بخش دے گا.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا گھر کے بند حمام میں مرد یا عورت بغیر کپڑے کے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح سے سوال کرتے ہیں, وضو کے بعد لنگی نکال یعنی لنگی سے پینٹ پہنچے سے اگر سطر نظر آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
دیکھیے, سطر کا نظر آنا یا برہنا ہو جانا یہ نواقض وضو میں داخل نہیں ہے, یعنی وضو کو توڑنے والی چیز میں داخل ہے. وضو کے توڑنے والی چیز میں داخل ہے کہ بغیر کسی حائل کے ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھو لینا. تو اگر کوئی انسان برہنا ہو کر کے نہا رہا ہے, چاہے بند ہے یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, کہ نہیں ہے, یا وہ شخص اپنے کمرے میں وضو کے بعد گیا اور تہبند اتار کر کے اپنے دوسرے کپڑے پہن رہا ہے, تو صرف نظر آ جانے سے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے.
پہلا سوال تھا یہ غسل کرتے
ہیں؟ غسل کرتے ہیں, کوئی حرجہ نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, میں انڈیا میں کسی کا قرض مند ہوں اور المدینہ منورہ میں رہتا ہوں, تو کیا میں حج کے لیے جا سکتا ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انڈیا میں کسی کا قرض مند ہے تو جا سکتا ہے. میری یہاں سے استطاعت حج کرنے کے لیے, مہربانی کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں.
اگر جو جس کا آپ جس کے مقروض آپ ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو بغیر میرا قرض ادا کیے ہوئے تم حج نہ کرنا, تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی جتنا آپ سے پیسہ ہو رہا ہے اس کو دیجیے اور بعد میں آپ حج کریں گے. لیکن جو بات کس کا مطالبہ نہیں کرتا, نہ ایسی کوئی آپ کے درمیان اس کے درمیان شرط ہے اور نہ ہی کوئی مدت متعین ہے خاص کہ ہاں بھائی آپ کو جلدی ہی اس کا پیسہ دینا ہے مہر میں, تو قرض حج سے منع نہیں کرتا. حج کے وجوب سے وجوب نہیں ہوتا ہے, البتہ اگر کوئی حج کر دیتا ہے تو اس کا حج ثابت ہو جائے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا مصحف ہاتھ میں لے کر لیٹ کر پڑھا جا سکتا ہے, یا اگر جوال میں ہے تو کیا اس میں دیکھ کر لیٹے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے؟
دیکھیے بھائی, جہاں تک جوال کا تعلق ہے یہ مصحف کا حکم نہیں رکھتا, لیٹ کے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ مصحف کو ہاتھ میں لے کر کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصحف کے ادب کے خلاف ہے, ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا اس کو لیٹ کر کے نہ پڑھا جائے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر حرام کمائی کے مال سے کسی نے مسجد کی تعمیر میں تعاون کیا تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
اللہ کے بندے, مسجد کا کیا گناہ ہے؟ لیکن نہیں ہے, مسجد کا کوئی گناہ نہیں ہے, اس مسجد میں نماز پڑھی ہے کوئی حرجہ نہیں ہے, بلکہ اس کا تو حرام مال تھا جہاں ناجائز جگہ خرچہ ہوتا, کسی جائز جگہ خرچہ ہو گیا ہے. جی کوئی حرجہ نہیں ہے. شیخ الحدیث نے بڑا لمبا ان کا فتویٰ اس سلسلے میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کہا کہ وہ بہتر جگہ خرچ ہوا بجائے حرام جگہ خرچ ہونے کے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب سلام کیسے کرنا چاہیے, یعنی السلام علیکم کہنا چاہیے یا السلام علیکم کہنا چاہیے؟ اگر ایک آدمی ہو تو کیسے کہنا چاہیے, یا جماعت ہو تو کیسے سلام کرنا چاہیے؟
دیکھیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی طور پر السلام علیکم ہی وارد ہے نا, لیکن اگر کوئی کہتا ہے سلام علیکم تو اس میں بھی کوئی حرجہ نہیں ہے. سلام علیکم اخبروں سے نہیں مقبدار ہے کہ نہیں ہے. اور اگر ایک آدمی ہے تو ہی السلام علیکم ہی کہا جائے, اور سب لوگ ہیں تو کیوں اولن تو علیکم سے یہ جمع کرتے گا اگر کہے, لیکن بطور احترام کے بھی ایسا بولا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا اوقات گھر میں آتے تو عورتیں ہی ہوتی تھے السلام علیکم کئی پتی, جیسا کہ بخاری شریف میں آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے جب بھی ماتی تو کیا کہا, السلام علیکم کئی پتی کم, تم لوگ کیسے ہو؟ جی
اگلا سوال ہے ساتھی نے شیر بھیجا ہے, تیرے وجود کی خوشبو بسی ہے سانسوں میں, یہ اور بات ہے نظروں سے دور رہتے ہو, اس کا حقیقت میں حقدار کون ہے؟
وہ تو شاید سے پوچھنے اس کو مراد لیا ہے اس نے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہی ہے اپنے کسی بھی محبوب ترین انسان جس کا اس کے اوپر بڑا احسان ہے بڑا کرم ہے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے اوپر جو ہے ان کا اطلاق ہو سکتا ہے, ضرورت اللہ تعالیٰ نظر کے وہ جل ہے ہمارے. لیکن
اللہ تعالیٰ کے استعمال کیا
البتہ ہے کہ اس میں بڑا تھا تھوڑا تھا غزل کا ہے کہ نہیں ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر چار کے ساتھ سوال کرتے ہیں, شیخ صاحب نماز میں شرٹ اور پینٹ کے پینٹے فولڈ کرنے سے نماز نہیں ہوتی کیا؟ برائے مہربانی بتائیں, اور ٹخنے کے اوپر پینٹ پہننے کا حکم کہاں پر ہے اور کیا دلیل ہے؟
بھائی دیکھیے یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ ٹخنے کے اوپر پینٹ پہننے کا حکم کہاں ہے. سوال یہ ہے کہ یہی حکم ہے ہی, حدیث کی تمام کتابیں بخاری مسلم کہیں بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, کہیں سہرن کا تخنے سے نیچے لٹکانے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے, بلکہ اگر بطور کبر کے ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں. سنا ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تخنے سے نیچے لٹکا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کا گویا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے, نہیں سکو فی حل ولا حرام, ایسے نہیں ہے. تو ضروری یہ ہے کہ نماز کے لیے ہے یا غیر نماز کے لیے ہے, مرد کا پینٹ, اس کا کرتا, اس کا پیجامہ, اس کا تہبن, اس کا ثوب کہاں نہ ہو جائے تکنے سے اوپر ہی ہونا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اوپر کوئی اور کتاب رکھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے اوپر کوئی اور چیز نہیں رکھنا چاہیے.
نہیں دیکھیے, ظاہر بات ایسا حدیث تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے, البتہ علماء قرآن کے ادب میں جیسے امام بحقی رحمہ اللہ وغیرہ ہیں, شعب الایمان وغیرہ میں امام نووی رحمہ اللہ ہیں, ان لوگوں نے قرآن کے ادب کے اندر یہ بھی چیز رکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور کتاب نہ رکھی جائے. جی لہٰذا اچھی بنی جائے, اس کا اہتمام کر لیں, قرآن کا احترام کریں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ چارہ اور داڑھی کے بال اگر جوانی میں سفید ہو جائیں تو کیا کالی مہندی لگا سکتے ہیں؟
کیونکہ اصل مہندی کالی نہیں ہوتی ہے, ہم نے اس کو کالا بنا دیا ہے, ہے کہ نہیں؟ یا مجھے نہیں پتا مہندی کالی ہوتی ہے کوئی کالے رنگ کی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ مہندی تو اصل وہی ہے جس کا رنگ لال ہوتا ہے, البتہ یہ کہ اس میں کچھ ملا کر کے لوگ اس کو کالا بنا دیتے ہیں, تو کہا بھی کہ کالا رنگ ہے. دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ کالا خالص کالا رنگ نہ کیا جائے, البتہ گاڑھا بنی کلر ہو, دور سے دکھنے میں لگے کہ ہاں یہ کالا ہے لیکن قریب سے پتا چلے کہ یہ کالا نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث جو سنن وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول سے وسلم پاس ایک شخص آئے, عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کے رخصتی کا موقع ہے اور کسی بیماری میں اس کے بال جھڑ گئے ہیں, اس کا شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کے بال کو بڑا کیا جائے, یعنی کچھ بال اس میں جوڑ کر کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے بال جوڑنے والے اور جڑوانے والی پر, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر بات ہے عورت مرد کے مقابلے میں زینت اختیار کرنے کی زیادہ حقدار ہے, اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی, لہذا مرد کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. جی
اگلا سوال ہے ساتھی نے دوست بھیجا حدیث بھیجیے کہ حدیث ہے حرام کے لقمے سے 40 دن کے اعمال برباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے اعمال قبول نہیں ہوتے. المعجم الاوسط کا حوالہ دیا گیا ساتھی پوچھنے کا حدیث صحیح ہے.
جہاں تک مجھے یاد ہے تاکید سر نہیں رکھتا, جہاں تک مجھے یاد ہے کہ حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حرام کمائی کرنا جائز ہے, حرام کھانا جائز ہے, نہیں. اصل یہ ہے کہ جو وعید ہے ان الفاظ میں حدیث ضعیف ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ تشہد میں پھیلنے کی انگلی سے اشارہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جان کر بھی انگلی حرکت نہیں کرتا ہے تو نماز پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟
بھائی دیکھیے, جان کر نہ کرنے کی دو صورت ہوتی ہے. ایک صورت یہ ہے کہ لاپرواہی, اس کو واجب نہیں سمجھتا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسری وجہ کہ نہیں اٹھانا ہے ہی نہیں, ہے نا, یہ غلط ہے, ظاہر بات ایسا سخت گنہ گار ہو.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نماز میں یہ احساس ہونے پر کہ کچھ لفظ غلط پڑھ لیا ہے یا سورہ یا آیت تو درود شریف دہرانا, یعنی اس کی کو دہرا سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں؟
دہرا سکتے ہیں, اگر کسی آیت کے بارے میں ہو تو ہم نے غلط پڑھا ہے تو اس کو دہرا سکتے ہیں, کوئی غلط کی بات نہیں ہے,
ہے نا. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں روزی میں برکت کے لیے حدیث کے حوالے سے کوئی دعا ہو تو بتا دیں.
روزی میں برکت کے لیے مجھے کوئی خاص دعا یا نہیں, اللہ مبارک لیتی ماربت کمی وکنی آئی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے جو حدیث ہے اس کو بندہ کثرت سے کرے, ہے نا. اللہما بارک لیتی ماربت کمی وکنی آئی تھی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اسی طریقے سے وہ دعا جو کر رہا کرنے کے ہے, اللہم اکنے بی حلالک عن حرامک وکنی وفضلک عمن سواک, یہ صحیح حدیث ہے, فرد کی ادائیگی کے اس کو پڑھے انسان اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب دماغی نماز کی دوسری رکعت تشہد کی حالت پہنچا تو کیا میں اس وجہ سے نماز ظہر ادا کروں گا یا جمعہ کی نماز ادا کروں گا؟
صحیح دیکھیے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو شخص ایک رکعت بھی جمعہ کے نہیں پاتا, یعنی رکوع میں امام کو نہیں پا رہا ہے, تو وہ جمعہ نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا, وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کیا ملنا چاہیے, جی کم سے کم ایک رکعت مل جانی چاہیے.
اگلا سوال ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے, جس پوسٹ کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے پوری, میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے کہ قرض کا ثواب فضیلت میں 17 سے بھی بڑھ گیا؟ معروف پوسٹ ہے, اس کی صحت دریافت کرنا چاہتے ہیں.
صحیح, دیکھیے یہ حدیث یہاں تک تو صحیح ہے کہ ایک شخص نے خواب میں یا دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 17 گنا. یہاں تک حدیث صحیح ہے, امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے آگے چل کر کے, اس لیے کہ صدقہ کب لیتا ہے اور یہ لیتا ہے, ایک اولن تو وجہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. کیوں؟ اس لیے بتا اوقات آدمی قرض دیتا ہے بغیر کسی شدید مجبوری کے بھی, آپ جانتے ہیں اسی طریقے سے ہے کہ نہیں ہے, اور یہ اس کا جو اضافہ بھی ہے اس کو اللہ مالبانی نے بہت خراب دیا ہے.
اگر سوال ہے کوسٹ, ایک لمبی کوسٹ لیں گے, پوری مکمل پوسٹ تو یہاں پر بتانا ممکن نہیں ہے, لیکن اس پوسٹ میں چند چیزیں ہیں جو دین کے نام پر پیش کی گئی ہیں, میں شیخ کے سامنے پیش کروں گا. جیسے کہ ساتھی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتاؤ, جواب اپنے ہاتھ ہی چھوٹی انگلی سندر سے ہے, ساتھ میں رہتے ہیں ایک کا نام آمین ہے, دوسرے کا نام امانت ہے, تیسرے کا نام جنت, اس کا شہادت, اس کے آس پاس اسی طریقے سے, اور ایک ہے کہ پانچ جگہ ہنسنا 25 گنا کے برابر ہے, قبرستان میں, جنازے کے پیچھے, مجلس میں, تلاوت قرآن میں اور مسجد میں, اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں. کیا
بے بنیاد بات ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے یا تصوف کی طرف سامنے آئے ساری بتائی. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم طرف سے سوال ہے کہ لڑکا لنگڑا اور لولا پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سا گناہ کیا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لنگڑا اور لولا پیدا کرتا ہے؟
اصل میں یہ فکر ہے کہ کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے اسی وقت اسے کوئی آہت اور پریشانی لاحق ہوتی, یہ فکر ہی اصل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت سے بسا اوقات کسی کے اوپر مصیبت اس لیے لے آتا ہے کہ اس کے درجات کو جنت میں بلند کرنا چاہتا ہے, اس کے مقامات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو اتنی بڑی مصیبت آئی, حضرت عثمان غنی پر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ جس مسجد کو اپنے پیسے سے خریدا, جس کنویں کو خرید کے اپنے پیسے اٹھایا, اس سے پانی نہیں پینے دیا گیا اور بچوں کے سامنے انہیں گائے بکری کے طریقے سے ڈھیر ادبا کر دیا گیا, اللہ نے کون گناہ کیا تھا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں مصیبتیں آئی کہ شاید دنیا میں کسی کے اوپر آئی ہوں, اور آپ نے کون سا گناہ کیا تھا؟ یہ فکر ہی سرے سے غلط ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تبھی اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے, ہمارا علم ناقص ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور علیم ہے, اپنا اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جانا نہ, ہم ہی جانتے ہیں اس کی حکمت کو وہ جانے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک نیو مسلم لڑکی کو اس کے گھر والے جو عیسائی ہیں کرسمس کی دعوت پر بلاتے ہیں تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ اس موقع پر تحفہ دینا لازمی ہوتا ہے, اگر لڑکی اور اس کا شوہر انکار کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ والدین ناراض ہو جائیں.
کوئی حرج نہیں ہے, ناراضگی ان کی ناجائز ہوگی, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, ہے نا. البتہ یہ گناہ کا کام کر کے ان کو راضی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہے, تو اللہ تعالیٰ کو آپ ناراض نہ کریں, والدین ناراض ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے,
یعنی جا سکتے ہیں یا
نہیں جائیں گے.
اور اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا سوال کے ساتھی نے اس کی صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ حدیث جو جس میں جو آدمی حرام لقمہ لیتا ہے تو اس کی 40 دن میں نماز قبول نہیں ہوتی, اس کی صحت کے بارے میں کیا کہیں؟
اس کی صحت کے بارے میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ حافظ حجر رحمہ اللہ نے اور امام غزالی نے احیاء کی تخمین میں اسے منکر اور ضعیف قرار دیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں؟
ہمیں دیکھیے تاریخ نہیں بتاتی. امام زہری رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انس بن مالک کو انہوں نے دیکھا ہے. انس بن مالک کو دیکھا ہے, البتہ کسی صحابی سے علم حاصل کرنا, کسی صحابی کے پاس بیٹھنا, کسی صحابی کی صحبت اختیار کرنا, یہ ثابت نہیں ہے. جی
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں, برائے مہربانی کوئی درود پاک بتا دیں جو کم وقت میں زیادہ پڑھا جا سکے, اور کیا چھوٹے درود پاک کی فضیلت میں درود ابراہیم کے برابر ہوتی ہے یا دونوں کی فضیلت الگ الگ ہے؟
بھائی دیکھیے درود ابراہیمی پڑھنے میں جہاں پر درود کا بھی ثواب ملے گا وہاں اتباع سنت کا بھی ثواب اگر آپ کو ملے گا, لہذا اسی کا اہتمام کریں. البتہ عام طور پر علماء اپنی کتابوں میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی عام طور پر پڑھ کے آئے ہیں, اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے.
دونوں کا ثواب برابر ہے,
ظاہر بات ہے دونوں کا ثواب برابر کیسے ہوگا؟ وہ ثواب تو جو درود ابراہیمی کا جو ہم نے کہا کہ درود کا دوسرے اتباع سنت کا بھی اس کو ثواب ملے گا, غیر اس کا ثواب زیادہ اجر زیادہ ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا اذان میں حی علی الصلاح میں رائٹ, حی علی الفلاح میں لیفٹ کو سر گھمانا کہتا ہے, اور میں کچھ مؤذن کو دیکھتا ہوں کہ وہ پہلے کے دو جملوں میں دائیں اور بائیں گھماتے ہیں, کیا اس میں سے ثابت ہے؟
پہلے کے دو جملوں میں کون اللہ کا فرق
حی علی الفلاح میں رہے گا؟
ظاہر بات یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. صحابی کہتے ہیں کہ مکے میں دیکھا کہ بلال اذان دے رہے تھے, وانا اتتبع الصاف ہا ہنا وہا ہنا, میں اپنے منہ سے ان کے سر کو ادھر ادھر گھومتے, یعنی جسے ان کا سر گھومتا تو میں بھی اپنا چہرہ ادھر گھماتا تھا, میں دیکھ رہا تھا. یہ تو سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے. جی
اور اس طریقے سے ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ساتھی کے اذان دوران اذان کان میں انگلی رکھنے کا کیا حکم ہے, کیا ضروری ہے, کیا سنت ہے, مستحب ہے؟
کہیں کام رکھنے میں اتنی ضروری نہیں ہے. دیکھیے جتنے کام ہیں انگلی رکھنا یا دائیں بائیں, یہ ساری چیزیں اذان کی سنتوں میں داخل ہیں, اذان کے وجوب ارکان میں داخل نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کوئی چھوٹا دیور اپنے بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا, اس کے سامنے بھی نہیں جا سکتا؟
بھائی یہ کہیے بھابھی اس کے سامنے نہیں جا سکتی, وہ کیسے نہیں جا سکتا؟ تو الٹا سوال ہے کہ وہی بات سبدا کرے کیا بےچارا الٹا دیور اگر نابالغ ہے, خاص طور پر نابالغ ہے, اور یہ ہے اس کی عمر تو نہیں پہنچی ہے کہ عورتوں کے معاملات سے دلچسپی رکھے, تو اس سے پردہ نہیں ہے کہ نہیں. لیکن اگر بالغ ہو گیا اور جیسے 14-15 سال 13 سال کے ہوتے ہیں تو اسے بچے سے پردہ ہے, چاہے اس کا دیور ہے یا کوئی اور ہے, اس لیے کہ اس کے نزدیک اجنبی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی قسمت یا برتھ ڈے کا کیک ہمیں دے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے برتھ ڈے اور کرسمس دونوں الگ الگ ہیں. برتھ ڈے بدعت ہے اور کرسمس یہ شرک ہے, اور غیر مسلم کے ایک عید ہے جو شرکیہ عید ہے, اس پر ان کا تعاون کرنا ہے نا. تو برتھ ڈے کا جہاں تک تعلق ہے, یعنی قبول تو نہیں کرنا چاہیے کسی کا, لیکن بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے تعلیم قلب کے لیے, انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے, انہیں دعوت دینے کے لیے, تو برتھ ڈے کو تو قبول کیا سکتا ہے, البتہ کرسمس کو نہیں.
جزاکم اللہ خیر, جزا امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں 0502627622, اور ہماری ویب سائٹ پر مشاہدہ کیجیے مزید روز کے لیے www.islamdawa.com. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.